بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 13 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھارت ٹوٹ جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے امریکی حکومتوں نے بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کے بالکل برعکس ضبط کیا ہوا تھا, اور حال ہی میں ہماری وزیر اعظم صاحبہ نے کامیاب سفارتی دورے کے بعد بحال کرنے کا مدعا سنایا تھا, اب اس کی سپلائی میں پھر تعطل پڑتا دکھائی دے رہا ہے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمارے سفارتی دانشوروں نے ہمیشہ ڈیفینسو کے رہنے کا اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے, اور حالت یہ ہے کہ آج بھارتی جارحیت اور بربریت کے باوجود پاکستان ہی عالمی سطح پر الزامات کی زد میں آیا ہوا ہے. امریکی پارلیمنٹ کی اشیاء اور بحر القاہر سے متعلق سب کمیٹی کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دستاویزی ثبوت ملے ہیں. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان شانوک نے ارکان کانگریس کو کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ہونے کے باوجود اپنے ہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا گندا ریکارڈ رکھتا ہے. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے دستاویزی ثبوت ملے ہیں. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ماضی کا محاسبہ کرتی ہیں اور حال سے سبق سیکھ کر مستقبل کی راہیں استوار کرتی ہیں. آج ساری دنیا کے سامنے اسرائیل نے جنوبی لبنان کو جہنم بنا دیا ہے. نہتے بے بس بے قص اور مجبور مسلمانوں پر گولیاں اور ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. معصوم بچوں اور بوڑھوں, بے قص نوجوانوں اور عورتوں پر ٹوٹنے والی قیامت کے مناظر بھی سی این این, بی بی سی اور دنیا بھر کے الیکٹرانک میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں, لیکن ساری دنیا مل کر بھی یہودیوں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. اسلامی ممالک کا دبا دبا احتجاج محض صدا بسر ثابت ہو رہا ہے, جس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قانون فطرت کو تسلیم نہیں کرتے. بقول اقبال, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر ہمارے ارباب بست کشات واقعی عالمی امن کے خواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کا مورخ انہیں امن پسند حکمرانوں کی حیثیت سے یاد رکھے, تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کو لگام دی جائے, اور امریکہ کو صرف ایک ہی اور امریکہ کو جو خود ہی یو این او بنا ہوا ہے, کو صاف صاف الفاظ میں بتا دیا جائے کہ ہم اپنی قومی غیرت کا سودا نہیں کر سکتے. اگر بھارت نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو ہم بنائیں گے. یہی طریقہ ہے ایک بھارتی دیو استبداد کو زنجیر سے باندھنے کا, ورنہ یہ جن جو اب بوتل سے باہر آ چکا ہے, جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا امن کو نگل جائے گا. بھارتی سالمیت کے لیے چیلنج. بھارتی صدر شنکر دیال شرما نے بالآخر کانگریس کی منافقت کا شکار ہونے کے بعد جی پی کے پارلیمانی لیڈر اٹل بہاری واجپائی کو بھارت کا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے, اور انہیں 31 مئی تک اپنی اکثریت ثابت کر کے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی ہے. 545 کے ایوان میں بی جے پی کی اپنی سیٹیں 187 بنتی ہیں, جبکہ حکومت کر پر قابض رہنے کے لیے بی جے پی کو 270 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے. عالمی پریس میں یہ بحث بڑے زور شور سے چل رہی ہے کہ کیا مسٹر واجپائی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ابھی تک اس مسئلے پر کچھ صاف نہیں ہو پا رہا. بی جے پی کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ 31 مئی کو ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دے گی, جبکہ کانگریس سمیت بھارت کی تمام جماعتیں جن میں لیفٹ فرنٹ نمایاں ہیں اس بات پر بظاہر متفق دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت نہیں بننے دیں گے. اس زمن میں خصوصاً جتنا دل کا رویہ بہت سخت ہے, اور وہ 20 مئی سے سارے بھارت میں بی جے پی حکومت کا ہٹاؤ مہم کا آغاز بھی کر چکے ہیں. بھارتی صدر شنکر دیال شرما کی طرف سے اٹل بہاری واجپائی کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کے فیصلے کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے لیفٹ فرنٹ کے ویو گوڑا نے صدر سے ملاقات کر کے بتایا کہ انہیں بھارت کی 11 علاقائی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے جن کے منتخب ارکان کی تعداد 186 ہے اور کانگریس کے پاس 136 سیٹیں ہیں۔ کانگریس نے بھی لیفٹ فرنٹ کی حمایت کا اعلان کر لیا تھا، لیکن اس مرحلے پر جبکہ دیو گوڑا اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے پرامید تھے اور جنتا دل کے کیمپ میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، کانگریس کے صدر نرسیما راؤ نے اپنی روایتی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر لیفٹ فرنٹ کے لیے اپنی حمایت کا اعلان خط کے ذریعے صدر شنکر دیال شرما تک پہنچایا اور صدر کی طرف سے بی جے پی کی حکومت بنانے کا دعوت کا انتظار کرتے رہے۔ جنتا دل نے اس سلسلے میں کانگریس پر وعدہ خلافی اور ہیرا پھیری کا الزام بھی لگایا ہے، جبکہ کانگریس ہی نرسیما راؤ مخالف لیڈرشپ نے بھی کھل کر اس کا ذمہ دار نرسیما راؤ کو قرار دیا ہے اور سابقہ بھارتی وزیر داخلہ راجیش پائلٹ نے تو عالمی پریس کے سامنے اس دوکھلے پن نرسیما راؤ کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں نرسیما راؤ سے اس کی وضاحت طلب کریں گے، جبکہ نرسیما راؤ کے مخالف کانگریس کے باغی گروپ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دراصل نرسیما راؤ نے واجپائی کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی خفیہ حکمت عملی بھی طے پائی جا چکی ہو۔ یہ خفیہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہے بھارتی سیاست کا سب سے اہم سوال۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی سیاستدانوں کی اکثریت بی جے پی کو بھارتی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور جیوتی باسود اور پرشادیا دو وی پی سنگھ اور دیو گوڑا رام بلاس پاسوان اور کانگریس کی معتدل قیادت کھل کر کہہ چکی ہے کہ وہ بی جے پی کو ہرگز حکومت نہیں بننے دیں گے۔ بظاہر ایسے شواہد بھی دکھائی نہیں دے رہے کہ اٹل بہاری واجپائی 270 کی ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ نرسیما راؤ کے اشارے پر کانگریس کے کچھ اہم ایم پی ان کی حمایت میں ہاتھ کھڑا کر دیں یا پھر اس مرحلے پر کاروائی کا بائیکاٹ کر کے بی جے پی کی اقتدار کی راہ ہموار کر دیں، اور اغلب یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ جنتا دل یا لیفٹ فرنٹ کی طرف سے تو ان کی حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ شرمناک رویے کا مظاہرہ اکال دلی یعنی بادل نے کیا، جنہوں نے اپنے 8 ارکان سمیت بی جے پی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جہاں تک پرکاش سنگھ بادل کا تعلق ہے، وہ اکالی دل کے سب سے مضبوط گروپ کے لیڈر تو ضرور ہیں، لیکن سکھ عوام میں ان کی حیثیت ایک غدار سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سے حریت پسندوں کی ہٹ لسٹ پر رہے ہیں اور باڈی گارڈ کی فوج کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ پرکاش سنگھ بادل نے بظاہر یہی دلیل دی ہے کہ وہ کانگریس کی مخالفت میں بی جے پی کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کی تمام اقلیتوں خصوصاً سکھوں کی طرف سے ان کے اس فیصلے کی زبردست مخالفت کی جا رہی ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہو گئے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوں تو ماضی میں بھی سکھ قیادت کی طرف سے ایسی غلطیوں کے ارتکاب کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن پرکاش سنگھ بادل کے اس فیصلے کو تارا سنگھ سے بڑی غلطی اور سیاسی خودکشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ لیفٹ فرنٹ نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اب بی جے پی ہارس ٹریڈنگ شروع کر دے گی اور مطالبہ کیا ہے کہ لوک سبھا کا اجلاس بھی 31 مئی سے پہلے ہی طلب کر لیا جائے تاکہ بی جے پی کو ہارس ٹریڈنگ کا موقع نہ مل سکے۔ سماج وادی پارٹی نے تو اپنی ایم پی اسی خدشے کے پیش نظر دلی کے آندھرا پردیش ہاؤس میں جمع کیے ہوئے ہیں और लोक सभा सेशन से पहले उन्हें किसी से मिलने या किसी को उनसे राबता करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। उनमें मशहूर जमाना फूलन देवी भी शामिल है। जब जी टीवी की एक टीम ने उनसे उससे बात करने की कोशिश की तो फूलन देवी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो अपने नेता लालू यादव की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही है कि कांग्रेस के किसी पीएम को खरीदने की कोशिश ही नहीं की जा सकती। जहां तक जनता दिल का ताल्लुक है वो भी अपने मेम्बरान से मुतालिक पुरउम्मीद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तमाम आजाद मेम्बर उनकी हिमायत ही बीजेपी को हासिल हो जाए तो वो हुकूमत नहीं बना सकती। इस बात का कभी इम्कान है कि बीजेपी हाउस ट्रेडिंग का सहारा लेगी। कांग्रेस के बागी अरकान के इसरार पर 20 तारीख को कांग्रेस की सदारत के मसले पर बुलाए जाने वाले इजलास को नरसिम्हा राव ने मंसूख कर दिया है, जिस पर कांग्रेसी खासे गुजगुज हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के इस इजलास में राव मुखालिफ धड़े ने कांग्रेस की सदारत से नरसिम्हा राव को निजात दिलाने के लिए मीटिंग बुलाई थी, लेकिन राव के हामी धड़े ने फिल वक्त इस साजिश को नाकाम बना दिया है। इस मीटिंग की बर्खास्तगी पर राजेश पायलट ने सख्त एहतजाज किया है, लेकिन यूं दिखाई देता है जैसे राव अपने देरीना दोस्त वाजपेयी को फायदा पहुंचाने पर तुले हुए हैं। जहां तक बीजेपी की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां देने या मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत हासिल करने वाली दफा 370 के वाजपेयी अक्सरियत की 370 के खात्मे की बात है तो ये वाजपेयी के अखबारी बयानात ही होते हैं। अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अव्वल तो वाजपेयी अक्सरियत ही हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर किसी तरह जोर तोड़ से उन्होंने अपनी हुकूमत बना ही ली तो भारत के जुनूब और शुमाल में ऐसी शूरिश बर्पा होगी कि भारतीय सालमियती को खतरात लाहक हो जाएंगे। बाल ठाकरे की ये धमकी कि अगर बीजेपी को इकतदार से निकाला गया तो भारत में फसादात की आग भड़क उठेगी बिल्कुल सही है, लेकिन बसूरत देगर भी यही कुछ होगा। इकतदार के ईवान में बीजेपी का दाखिला भारत के लिए नेक शगुन नहीं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि भारत का हर मुंतखब वजीर आजम अपनी पहली तकरीर का आगाज अमूमन पाकिस्तान को धमकियों ही से करता है। बैनुल अक्वामी सूरतेहाल किस तेजी से तब्दील हो रही है, इसका अंदाजा श्रीलंका की वजीर आजम बंदरा नायके के दौरे जापान में 17 मई को उनके इस बयान से हो सकता है, जिसमें उन्होंने भारत से कहा है कि वो अपनी एटमी पॉलिसी पर नजरसानी करे, क्योंकि इससे उसके हमसाया मुमालिक में तशवीश की लहर दौड़ रही है। श्रीलंका जैसे मुल्क की वजीर आजम के इस बयान को मुमकिन है हम सीरियस ना लें, लेकिन भारतीय हुकूमत जरूर चौकन्नी हो जाएगी। मकबूजे कश्मीर का इंतहावी ढोंग 29 मई को भारतीय हुकूमत ने जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने का दावा है, दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स तंजीमों पार्लियामेंटों दानिश्वरों और सियासतदानों की करारदादों को पसे पुश डालकर और तमाम इखलाकी और कानूनी जवाबित को रून कर मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात मुनक्कद करवाने के चक्कर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी क़यादत को घरों में नजरबंद कर दिया गया, ताकि गन पॉइंट पर जमा होने वाले वोटरों भारत से दरामद करदा हजारों सफेद पोश सिक्योरिटी फोर्सेज के मेम्बरान को इस नाम नहाद इंतखाबी ड्रामे में वोट डालने में कोई रुकावट पेश न आए। इससे पहले भारतीय फौज ने मुख्तलिफ इलाकों को घेरे में लेकर वहां तमाम मर्दों और औरतों को बाहर निकाला और जिस जिस हल्के इंतखाब में इलेक्शन हो रहा था वहां के वोटर से कहा कि अगर वोटिंग वाले दिन उनके हाथों पर वोट डालने वाली स्याही का निशान न हुआ तो उंगली काट दी जाएगी। मकबूजे कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद करवाने के लिए भारतीयों ने क्या सितम मकूर और मजबूर कश्मीरियों पर नहीं ढाया, कौन कौन सा गैर इंसानी गैर इखलाकी हरबा नहीं आजमाया। इलेक्शन के इनेकाद से पहले 1 लाख मजीद फौज श्रीनगर भेजे गए, हजारों की तादाद में जिन سنگیوں اور سیکیورٹی فورسز کے ارکان کو سویلین روپ دے کر مقبوضہ کشمیر میں ووٹرز کی حیثیت سے بھیجا گیا تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، پھر 40% ٹرن آؤٹ کا جھوٹا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن ساری دنیا کے پریس نے بھارتی حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر کے مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کا دھوم قرار دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی عمل کی بحالی بھارتیوں کا پرانا خواب ہے، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بھارت گزشتہ سال سے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ 1990 میں جب کشمیر سے سیاسی عمل کی بساط لپیٹی گئی تو اس موقع پر بھی گورنر جگ موہن نے اپنے اقتدار کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس دلیل کا سہارا لیا تھا کہ سابق ریاستی حکومت کی بنیادیں ایک ایسے انتخابات پر اٹھائی گئی تھیں جسے کسی صورت میں بھی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جلد ہی ریاست میں امن و امان بحال کر کے اقتدار حقیقی معنوں میں منتخب افراد کے حوالے کر دیں گی۔ سن 1995 کے دوران بھارت نے دو موقعوں پر انتخابات کے انعقاد کی باقاعدہ ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی اور اس کے لیے تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بھارتی رہنماؤں نے ایک موقع پر بڑے وسوخ سے اعلان کیا کہ 18 جولائی سے پہلے ریاست میں انتخابات کروا لیے جائیں گے اور اس مرتبہ انہیں کسی بھی صورت میں موخر نہیں کیا جائے گا۔ ابتدا میں بظاہر کچھ ایسے اثار بھی پیدا ہو گئے تھے کہ شاید اس مرتبہ بھارت اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جس بڑے پیمانے پر فوج کو ریاست میں تعینات کیا جا رہا تھا اور جس رفتار سے انتخابی فہرستیں وغیرہ تیار کی جا رہی تھیں وہ کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن ان ساری تیاریوں پر اس وقت یکدم پانی پھر گیا جب مئی میں چرار شریف کا سانحہ رونما ہوا، جس کے عمل میں ریاست کا کونا کونا غم و غصے اور احتجاج میں شریک ہو گیا۔ ہر طرف احتجاجی جلسوں اور ہڑتالوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے بھارتی حکام کو اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد حکومت بھارت نے اعتراف ناکامی کے بجائے چیف الیکشن کمیشن مسٹر ٹی این سیشن کی اس رپورٹ کو انتخاب کے الوا کا جواز قرار دیا، جس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ریاست میں ابھی تک حالات اس حد تک سازگار نہیں ہو سکتے کہ یہاں جائز اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہو۔ دوسری مرتبہ بھارتی حکومت نے وسط دسمبر تک کے عرصے کو انتخابات کے انعقاد کے لیے حد فاضل قرار دیا۔ یہ اعلان اس لحاظ سے مجاہدین کے لیے اور بھی کڑے امتحان کی حیثیت رکھتا تھا کہ ان ایام میں ریاست میں سردی اور برف باری اپنے عروج پر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عسکری کاروائیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا اور ممکن ہے اپنی مین فورس کو بچائے رکھنا خاصا دقت تر کام بن جاتا ہے۔ لیکن کشمیری عوام، حریت کانفرنس اور مجاہد تنظیموں نے اپنی قوت سے اس منصوبے کو ایک مرتبہ پھر ناکام بنا دیا اور اپنی سیاسی و عسکری کاروائیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ ریاست میں سیاسی عمل کی بحالی اتنا بھی آسان کام نہیں جتنا کہ بھارت کو واہمہ ہو چکا ہے۔ پچھلے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی اس منصوبے پر باقاعدہ ناکامی کی مہر بھارتی چیف الیکشن کمیشنر ٹی این سیشن نے ہی سپرد کی، جنہوں نے وادی کا دورہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ریاست میں انتخابات کروانا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ موجودہ انتخابات میں بھارتی فوج کی بہیمانہ کاروائیوں کی پہلی مرتبہ عالمی سطح پر اتنا سخت نوٹس لیا گیا کہ امریکی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلانیہ جاری کیا گیا کہ وہ بھارت سے آئندہ ہونے والی بات چیت میں اس کی وضاحت طلب کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان انٹیلیجنس نے بھارتی کمانڈو کا یہ خفیہ آرڈر بھی ریکارڈ کر کے اقوام متحدہ کو پیش کر دیا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کے اوسی نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ کشمیری ووٹ نہ ڈالیں تو انہیں قتل کر دوں۔ اس مرتبہ بھارتی حکومت انتخابات پر تلی ہوئی تھی، لیکن مجاہدین نے اس انتخابی ڈرامے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور متعدد مقامات پر ان کی بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ سری نگر کے اس ہوٹل پر جہاں غیر ملکی نگار نامہ مقیم تھے، بھارتیوں نے دو مرتبہ حملہ کر کے بظاہر مجاہدین کے خلاف ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اور غیر ملکی نامہ نگاروں نے جب آزادانہ رپورٹنگ کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا اور بھارتی فوج کے ملتانین کی تصاویر اتارنے کے لیے کی کوشش کی، تو انہیں بری طرح پیٹا گیا۔ یہ شاید بابری مسجد کی شہادت کے بعد دوسرا واقعہ ہے جب بین الاقوامی پریس کو بھارتیوں کی طرف سے ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ تقریباً 12 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کے کیمرے چھین کر فلمیں ضائع کر دی گئیں، اور نام نہاد الیکشن کمیشن نے کسی بھی شکایت سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود دنیا کی تمام مستند خبر رساں ایجنسیوں نے ایک بات پر ساتھ کیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر موت کا سکوت جاری اور طے شدہ جگہ سارا دن ووٹرز کا انتظار کرنے کے بعد پولنگ ایجنٹ اپنی دکان بڑھا گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارتی حکومت نے یہ سارا ڈرامہ کس لیے رچا رہی ہے؟ بھارت روس سے بڑی فوجی طاقت ہرگز نہیں، ورنہ اس کی شکست و ریخت سے 15 روز پہلے ہی کوئی اس طرح سچائی کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود مکافاتی عمل ہو کر رہا۔ کیا بھارتی حکومت اپنے اقدامات سے بھارت کی تباہی کو نزدیک نہیں لا رہی؟ بھارت اسرائیل دفاعی تعلقات۔ اسرائیلی وزیر اعظم آنرس وائزر نے گزشتہ دنوں ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ، جس میں اسرائیل کے بزنس ٹائکون ماہرین حزب الضرب انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس امور کے ماہرین بھی شامل تھے، بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت اور اسرائیل میں تجارت اور دفاعی بنیادوں پر بعض منصوبے طے پائے جاتے ہیں، جن کے مطابق بھارت کی میزائل سازی، طیارہ سازی اور جہاز سازی کے پروگرام میں اسرائیل کی اس معاونت کرے گا۔ اس زمن میں بعض مشترکہ دشمنوں کی اپنے خلاف ہونے والی زمن گئی دہشت گردی کی کاروائیوں پر مشترکہ لائحہ عمل کریں گی، اور ان کاروائیوں کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کی مکمل معاونت کریں گی۔ بھارت نے کس طرح مقبوضہ کشمیر میں موساد کی باقاعدہ مداخلت کو قانونی شکل دے دی ہے، کیونکہ بھارت کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کی طرف سے ہی رہا ہے اور رہے گا۔ اس لیے اہم ممکن ہے کہ ابرا اور موساد، جو پہلے چوری چھپے پاکستان کے خلاف مشترکہ دہشت گردی کر رہی تھی، اب آن ریکارڈ یہ سب کچھ کریں گی، اور انہیں نام نہاد مذہب کا، جس کا سرخیل امریکی بہادر ہے، کی پوری حمایت حاصل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ بھارت نے اسرائیل صدر کی آمد سے پہلے ترشول میزائل کی آمد کا اظہار کیا ہے۔ اب اس لیے این ممکن ہے کہ راہ اور موساد جو پہلے چوری چھپے پاکستان کے خلاف مشترکہ دہشتگردی کر رہی تھی، اب آن ریکارڈ سب کچھ کریں گے، اور انہیں نام نہاد مہذب دنیا میں، جس کا سرخیل امریکی بہادر ہے، کی پوری حمایت حاصل ہو جائے گی۔ خیال رہے بھارت نے اسرائیلی صدر کی آمد سے پہلے ترشول میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ بھارت کی طرف سے ہونے والے 5 اقسام کے میزائل پروگراموں کے میں سے ترشول ایک پروگرام ہے، جو 1983 میں شروع کیا گیا تھا۔ اب بھارت زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹ میزائل کا بھی جلد ہی تجربہ کر رہا ہے جو 800 کلومیٹر سے 14 کلومیٹر تک کرے گا. ان میزائلوں کی تیزی سے تیاری کے باعث ہی سی ٹی بی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا تاکہ اس کے عزائم کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ شمون پیرز نے 1983 میں بھارت کا دورہ کیا تھا, جس کے بعد اب صدر اسرائیل نے بھارت میں قدم رنجا فرمایا ہے اور اب یہود ہنون اپنے ناپاک مشترکہ عزائم کی تکمیل کے لیے مل بیٹھیں گے. ویسے تو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور ہندوستانی خفیہ ایجنسی را مل کر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتی رہی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے یہ اطلاعات منظر عام پر آ چکی ہیں, جبکہ قبل ازیں روس کی خفیہ ایجنسی کے جی بی بی بھارتی عزائم اور اس کے خفیہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ جس طرح گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں وہ حکومت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور ہماری حکومت اور فوجی قیادت کو پیش بندی کے طور پر تیاریوں کو مکمل رکھنا چاہیے. اب چونکہ ہنود کے ساتھ ساتھ یہود بھی پوری طرح شامل ہو چکے ہیں, اس لیے یہود ہنود کی خصوصاً پاکستان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے زیادہ ٹھوس اور بروقت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ہماری سابقہ حکومتوں کی نالائکیوں کے سبب عالمی سطح پر آج تک ڈھنگ سے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنا کیس بھی پیش نہیں کر سکے, جبکہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک میں ہونے والے ہمیشہ بیشتر تخریبی کاروائیوں میں بھارت ملوث ہے. خصوصاً پاکستان میں عراق کے ایجنڈوں میں کی لائی ہوئی تباہ کاریاں اور اس کے رنگے ہاتھوں گرفتاری بھی اب صیغہ راز میں نہیں رہی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھارتی دو روشن پر مقبوضہ کشمیر کے کسی بھی غریب نوجوان کو پکڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے اور بھارت میں تقریبی کاروائی کرنے کے لیے آیا تھا, اور ہمارے ٹی وی کا چونکہ پام باوا آدم ہی نرالا ہے اس لیے اس کی توقع ہی ابس ہے کہ وہ ملکی سلامتی کے معاملات کو کوئی اہمیت دے. بھارتی وزیر دفاع ملائم سنگھ یادو نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگنی میزائل سے ترکی اور چین کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. گوڑا حکومت نے اس میزائل کا منصوبہ ختم نہیں کیا, اس زمن میں تمام افواہیں بے بنیاد ہیں. بھارتی وزیر دفاع ملائم سنگھ یادو نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگنی میزائل سے ترکی اور چین کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. گوڑا حکومت نے اس میزائل کا منصوبہ ختم نہیں کیا, اس زمن میں تمام افواہیں بے بنیاد ہیں. اس میزائل کا 2500 کلومیٹر کی رینج کو کامیاب تجربہ قرار دیا گیا ہے اور کسی مغربی ملک کی طرف سے مخالفت کا سامنا نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ روس سے آبدوزیں خریدنے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے اور دفاعی بجٹ میں مزید اضافہ کریں گی. بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان سے بھارت کے عزائم کا اندازہ ہو جاتا ہے. بھارت عرصہ دراز سے اپنی تینوں مسلح افواج کو نہ صرف جدید بنا رہا ہے بلکہ اپنی دفاعی ضروریات سے زائد فوجی طاقت حاصل کر چکا ہے, اور اس وقت وہ میزائل سازی کے ایک جارحانہ پروگرام پر عمل پیرا ہے جس کے تحت اگنی تیار کر کے پاکستان کی سرحدوں پر نصب بھی کر چکا ہے. اس سے نہ صرف پاکستان کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا بلکہ جیسا کہ ملائم سنگھ یادو نے کہا ہے کہ ان کی مار ترکی اور چین تک ہو سکتی ہے. یک طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو ملک دنیا میں جدید اسلحے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا سارا زور پاکستان پر ہے کہ وہ میزائل سازی نہ کرے, جبکہ بھارت کو کھلا چھوڑ دیا ہے. حالانکہ وہ ممالک بھی جانتے ہیں کہ بھارت کو کس ملک سے دفاع کے لیے میزائلوں کی ضرورت ہے. سکم, بھوٹان, نیپال, سری لنکا پاکستان سے جو پہلے ہی اس کی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں اور بھارتی علاقائی بالادستی سے انہی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے, خاص طور پر پاکستان کو جس کے ساتھ کشمیر کا تنازع بھی ہے جو اس کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا. اگنی میزائل ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے. طرفہ تماشا ہی ہے کہ جاپان جیسا ملک ایٹمی اسلحہ کا زخم چک چکا ہے. اس نے بھی کچھ عرصہ قبل پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کمی کا مطالبہ کیا تھا. اس طرح امریکہ بھی ہم پر دباؤ ڈالتا ہے. مغربی دنیا آج خود اس علاقے میں عدم فوجی توازن کو فروغ دے رہی ہے اور پاکستان کے پاس ایٹمی ڈیزنٹ جو اس علاقے سے جنگ روک سکتا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح چین پر الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جبکہ بھارت کی طرف سے آنکھیں بند کر لی گئی ہیں. مغربی ممالک سے توقع کی جاتی ہے کہ بھارت کو اس علاقے میں منی سپر پاور بننے سے روکیں گے کیونکہ بھارت کا میزائل پروگرام سے بڑے اعظم ایشیا ہی نہیں ساری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اور حال ہی میں بھارت اسرائیل مشترکہ منصوبے تو پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر اب بھی ہمارے ارباب بس تو کشاد کی آنکھیں نہ کھلی تو پھر ہمارا اللہ بھی اللہ ہی حافظ ہے.